कुछ हिस्सा तिलावत किया गया। अहकाम व मसाइल तो बेशुमार हैं, लेकिन आज सिर्फ दो बातें ही अर्ज करूंगा। एक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से मुतालिक और दूसरा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुतालिक जो वाकया बयान किया गया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बुरगुज़ीदा और जलील कदर पैगंबरों में से हैं। नैनवा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको मबूस फरमाया था। उस वक्त वहां की आबादी तकरीबन 1 लाख के करीब थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत हक देते रहे और हसब मामूल कौम ठुकराती रही। बिलाखिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ये बात उनसे कही कि 3 दिन में अल्लाह का अजाब आएगा। तो कौम ने आपस में ये तो सोच लिया कि ये झूठ तो नहीं बोलते, इसलिए ये देखो कि अगर ये रात बस्ती में गुजारें तो फिर तो अजाब नहीं आता, और अगर ये बस्ती से चले जाएं तो फिर समझ लो कि अजाब आएगा। बहरहाल जब 3रा दिन हुआ तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो वहां से निकल गए, बस्ती से दूर चले गए और इंतजार फरमाने लगे इस बात का कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चूंकि 3 दिन का फरमाया है तो 3 दिन बाद अजाब आ जाएगा। इधर यह हुआ कि सुबह जब 3रा दिन हुआ और कौम ने देखा कि अजाब के आसार कुछ नजर आ रहे हैं, तो फौरन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश में निकली। लेकिन तलाश बिसियार के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को न पाया तो खुद ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ तौबा और इस्तिगफार की तरफ माइल हो गई और सारी कौम एक बड़े मैदान में जमा हो गई, हत्ता कि अपने बच्चों को भी साथ ले लिया, जानवरों को भी साथ ले लिया। माओ ने अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दिया तो बच्चे रोने लगे, इसी तरीके से जानवर भी चीखो पुकार करने लगे और सारे लोग मिलकर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम की तौबा कबूल फरमाई और अजाब जो आ रहा था वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूर फरमा दिया। अल्लाह ताला ने उसको कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया, فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين। यानी अल्लाह का कायदा यह है कि अजाब आने के बाद टलता नहीं है, सिवाय हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को कौम के अजाब के आसार आए और उन्होंने तौबा करनी शुरू की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजाब को दूर फरमा दिया। जो बात कहने की है वाकया तो यह हो गया, मैंने सुना दिया, लेकिन असल जो बात है वो ये, अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं, ये हमारा अकीदा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी दानिश में बस्ती को छोड़कर चले गए थे कि 3 दिन के बाद चूंकि अल्लाह ने फरमाया है अजाब आने का तो अजाब आ जाएगा, और दूर से देखते रहे। जब उन्होंने देखा कि 3 दिन गुजर गए और अजाब नहीं आया, अब दिल में थोड़े से खौफजदा हुए फितरी तौर पर, क्योंकि फितरत से अंबिया अलैहिस्सलाम भी जुदा नहीं होते, मासूम होते हैं, लेकिन जहां तक फितरत इंसानी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो उनमें भी रखी होती है, तो उससे वो जुदा नहीं होते। दिल में ये ख्याल किया कि अजाब तो आया नहीं, और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कौम की तौबा का हाल मालूम नहीं था कि कौम ने तौबा कर ली, इसलिए अल्लाह ने अजाब टाल दिया। अब ये सोचते रहे कि अगर मैं बस्ती में जाऊंगा तो बस्ती वालों का कानून और कायदा यह है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे, कि भाई तुमने जिस अजाब का कहा था वो तो आया नहीं। लिहाजा अब जो गलती हुई वो ये हुई कि बगैर हुक्म खुदावंदी بستی کو چھوڑ کے چلے گئے، یعنی دوسرے علاقے کی طرف چلتے رہے چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسی سمندر کے کنارے پہنچے کہ جہاں پر ایک کشتی بھی انہیں ملی، اور لوگ وہاں سے کہیں جا رہے تھے، یعنی کسی ساحل پر جا پہنچے، تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو پہچانتے تھے، انہوں نے ان کو بٹھا لیا، کشتی میں بیٹھ گئے. اب کشتی چل پڑی، جب بیچ سمندر میں پہنچی رک گئی. جو کشتی کا ملاح تھا اس نے کہا کہ بھئی ہماری کشتی کی خاص صفت ہے کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے، اگر ہماری کشتی میں وہ سوار ہو تو یہ کشتی آ کر رک جاتی ہے بیچ میں، نہ پھر آگے جاتی نہ پیچھے جاتی. تو اعلان یہ کیا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو بتا دے، بجائے اس کے کہ ساری کشتی ڈوبے، تو کم از کم اگر وہ ہمیں بتا دے گا تو ہم اسی کو سمندر میں ڈال دیں گے، باقی کشتی بچ جائے گی. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو انتباہ ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابھی مجھے اجازت نہیں دی تھی، کوئی حکم نہیں آیا تھا، اور میں وہاں سے یہاں چلا آیا، تو یہ بھی تو ایک طرح سے بھاگ نہیں ہے، تو اللہ کی اجازت کے بغیر چونکہ میں آیا ہوں، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ ہاں میں وہ غلام ہوں جو اپنے مالک سے بھاگ کر ادھر آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا آپ کے بارے میں ایسا کوئی گمان نہیں ہے، ہم تو کسی اور کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن کسی اور نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا. تو بالآخر قرعہ ڈالا گیا، قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ نکلا، تو انہیں حیرت ہوئی، پھر دوبارہ قرعہ ڈالا، پھر انہی کے نام نکلا، پھر تیسری مرتبہ ڈالا تو بھی قرآن انہی کے نام نکلا. تو انہوں نے بہرحال مجبوراً حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو سمندر میں ڈال دیا، اور وہاں ایک مچھلی منہ کھولے کھڑی تھی، نہ جانے کب سے اللہ کے اس حکم کے انتظار میں کہ ہمارے بندے ہمارے نبی تمہارے پاس آئیں گے، وہ تمہاری غذا نہیں ہوں گے بلکہ تمہیں اس کا ہم نے مسکن بنانا ہے، کچھ دن ٹھہریں گے تمہارے یہاں. چنانچہ وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور اس کے بعد وہ پھر سمندر کی تہ میں چلی گئی، کہاں گئی اللہ جانتے ہیں، اور کتنے دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اس کا علم بھی حقیقی معنی میں اللہ رب العزت کو ہے. بعض نے مختلف قیاس دوڑائے ہیں، بعض نے کہا 7 دن، بعض نے اس سے بھی زیادہ، بعض نے کم، بعض نے 40 دن، لیکن اللہ تعالی جانتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، یہاں تک کہ آپ نے وہاں پر سنگریزوں کو اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے بھی فرمایا کہ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام پکار اٹھے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له فنجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ تسبیح ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس غم سے نجات دے دی، اور اس کو حکم دیا مچھلی کو کہ انہیں دوبارہ ساحل پر جا کر ڈال دو. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ساحل پہ ڈالا، تو آپ کے جسم پر کوئی بال باقی نہیں بچا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کیا کہ قریب ہی کہیں ایک کدو لوکی کی بیل وہ اگائی جس نے آپ پر سایہ کر دیا، اور اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس میں مکھی نہیں بیٹھتی غالباً، تو اس سے ان بچاؤ بھی ہو گیا. اور پھر اللہ نے ایک جنگلی بکری کو حکم دیا جو روزانہ آ کر آپ کو دودھ بھی پلا دیا کرتی. بہرحال قصہ لمبا ہے، اور دوبارہ پھر آپ بستی میں آ گئے، لیکن یہاں جو بیان کرنا مقصد ہے میرا وہ یہ کہ بعض لوگوں کو یہاں پر یہ غلطی ہوئی، اور ان کے قلم سے یہ بات نکل گئی کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کی، علیہ عزب اللہ. تو یہ جو جملہ ہے درست نہیں، اور نہ ایسا سمجھنا چاہیے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی، بلکہ جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے احکام ملے وہ احکام جوں کہ تو اپنی قوم کو انہوں نے پہنچا دیے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بغیر اجازت ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے گئے، لیکن یہ بھی اتنی بڑی کوئی غلطی نہیں تھی، اور اس کو فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ ایک فطری بات تھی کہ ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر میں بستی میں جاؤں گا تو لوگ مجھے مار ڈالیں گے. تو ابھی اللہ رب العزت کا چونکہ حکم نہیں آیا تھا اس بستی کو چھوڑنے کا، اور انہوں نے چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پسند کر لیا، تشریف لے گئے فطرتاً، تو اس اعتبار سے تو یہ غلطی تو ضرور ہوئی، لیکن اس کو فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کہا جا سکتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے البتہ حکم پر وہ ہجرت بھی کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتے ہیں. یہاں یہ غلطی ضرور ہوئی، تو اس کوتاہی کی جو ہے وہ سزا بھی یہ ملی کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اس میں بھی اللہ رب العزت کی نہ جانے کتنی حکمتیں ہوں گی، وہی جانتے ہیں. تو بہرحال جو اصل بات ہے کہنے کی وہ یہ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، اس لیے اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے. اگر کسی کا ایسا کوئی عقیدہ ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام رسالت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. تو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا. آخری جو رکوع تلاوت کیا گیا سورہ ہود کا، جس پر آج کا سوا پارہ ختم ہوا، اس پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا. آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 1000 برس کی عمر تھی حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی، اس میں سے بھی 950 سال وہ عمر ہے جو تبلیغ دین میں صرف کی. 950 سال تک دین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے، ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، اللہ رب العزت نے طویل عمر عطا فرمائی تھی. قوم کا معاملہ یہ تھا کہ پتھراؤ کرتے تھے، مارتے تھے، اور چٹائیوں میں لپیٹ کر سمجھتے تھے اپنی دانش میں کہ ہم نے ان کو مار ڈالا، اور بعد میں جب وہ ہوش میں آتے تھے تو پھر تبلیغ کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے، اور اپنی امت کے لیے بد دعا نہیں فرماتے تھے، اور لیکن اس بات پر کڑتے رہتے تھے کہ امت دین قبول نہیں کرتی، اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتی. تو اللہ رب العزت کی ایک وحی آئی جس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا. فَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ وحی کی کہ اے نوح، جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اس کے بعد اب کوئی قوم کا فرد آپ کا ایمان نہیں لائے گا. جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے. تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مایوس ہو گئے قوم سے کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور یہ وحی بھی آ گئی، تو پھر اس وقت کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ، ان سبھی کو تباہ کر دے. جب اسلام نہیں لائیں گے اور دین قبول نہیں کریں گے، ایمان بھی نہیں لانا، تو اس کا مطلب کفر پہ ہی رہیں گے، تو اللہ تو کافر کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم انہیں اب عذاب دے کر تباہ کریں گے. تم یہ کرو کہ ایک کشتی تیار کرو، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. لازمی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پہلے کشتی کبھی نہیں بنائی، نہ وہ ایسا کوئی کام کرتے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہماری نگرانی میں ایسا کرو، بِأَعْيُنِنَا، ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم کیسے کشتی بناؤ گے. اور حضرت جبریل امین کو بھیج دیا، سارے آلات بھی ان کو دے کر بھیجا اور تعلیم بھی دے کر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کشتی بنائی. اور وہ کشتی بھی معمولی نہیں تھی، 3 منزلہ کشتی تھی، تقریباً 30 گز جو ہے وہ اس کی اونچائی تھی، اور چوڑائی بھی خاصی تھی، تقریباً 50 گز چوڑی اور 350 گز جو ہے وہ لمبی. تو بہرحال خاصی بڑی کشتی تیار کی گئی، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کشتی تیار کی. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جتنے بھی فنون ہیں ان سب کی ایجاد اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے کرائی. چنانچہ دنیا میں سب سے پہلے جو پہیہ ایجاد ہوا وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایجاد ہے. تو جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، یہ ایجادات اصل میں انہی کی ہیں، ابتدائی ایجاد ان کی ہے، بعد میں پھر ترقی ہوتی رہی. چنانچہ جو پہیہ، وہ پہیہ ہی رہا، جہاز بھی پہیے کے بغیر نہیں چلتا، ٹینک بھی پہیے کے بغیر نہیں چلتا، اور بھی جو چیز ہے اس کی شکل ہے مختلف بگڑی ہوئی ترقی یافتہ شکل، لیکن اصل جو دریافت ہے اور اصل جو ایجاد ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی کشتی دنیا میں بنائی، اس سے پہلے کوئی کشتی وشتی نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک عرصہ دنیا رہی، اور اس کے بعد جب یہ عذاب طوفان نوح آیا تو سب لوگ تباہ و برباد ہو گئے تھے، سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھے، کل 80 آدمی. اس کے علاوہ دنیا میں کسی آدمی کا نام و نشان نہیں تھا. تو یہ کشتی بہرحال تیار کی، اس کو اللہ نے فرمایا کہ وسنع الفلک بعیوننا، آپ کشتی تیار کیجئے ہمارے سامنے، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق ہم تو آپ کو ہدایات دیتے رہیں گے، ان ہدایات کی روشنی میں آپ کشتی بنائیے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، ان کافروں اور ظالموں کی طرف توجہ مت کیجیے، یہ تو عنقریب تباہ ہونے والے. چنانچہ ویسنا الفلک، وہ کشتی تیار کرنے لگے. وکلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، قوم کے سردار گزرتے تھے بڑے بڑے، وہاں سے دیکھتے تھے کہ بھئی کشتی تیار ہو رہی ہے تو بڑے حیران ہوتے تھے، یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو بھائی، کہاں چلاؤ گے اس کو؟ تو سخروا منہ، مذاق اڑاتے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، مذاق مت اڑاؤ ورنہ ایک دن تمہارا مذاق اڑایا جائے گا. یعنی عملاً جب کوئی جائے پناہ تمہارے پاس نہ ہوگی، اس وقت حقیقت میں تمہارا وہ مذاق ہی ہوگا. پھر فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ کشتی کیوں بن رہی. من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، ایک عرصے تک حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ بن کر تیار ہو گئی اور اللہ رب العزت کا وہ وقت آ گیا جس وقت کے لیے اللہ نے ان کو عذاب دینا تھا، تو اللہ فرما رہے ہیں حتی اذا جاء امرنا، ہمارا حکم آ گیا، ہم نے حکم دے دیا کہ اب عذاب آ جائے. وفارت تنور، تنور سے پانی نکل آیا. تنور سے مراد بعض نے کہا کہ ایک تنور تھا سب سے پہلے جہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا، اور بعض نے کہا کہ تنور سے مراد سطح زمین ہے، کہ سطح زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. تو زمین کے مختلف سوتے پھوٹ پڑے، مختلف جگہوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اوپر سے اللہ رب العزت نے بارش نازل فرما دی، تو اتنا پانی ہو گیا کہ آہستہ آہستہ وہ ایک سیلاب کی شکل اختیار کر گیا، اور یہاں تک کہ پھر وہ پانی جو ہے وہ اس سے پوری زمین بھر گئی. اسی کو فرمایا کہ وفارت تنور. فسلک فیہا من کل زوجین اثنین، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن، اللہ تعالی نے حکم یہ دیا کہ تم جانوروں کے کچھ جوڑے جو ضرورت کے ہیں، جن کے جوڑے ہوتے ہیں، ان کو لے لو. اس سے مراد یہ تھا کہ جو گھریلو جانور ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے گائے بھینس بکری وغیرہ، اس قسم کے جانور. ایسا نہیں تھا کہ دنیا کے جتنے بھی جانور ہیں وہ سارے کے سارے اس میں جمع کر لیے تھے، اگر ایسا ہوتا تو پھر اس کے لیے کشتی بھی ایسی بڑی چاہیے تھی پوری دنیا جتنی، تو ایسا نہیں ہے. اصل یہ تھا کہ وہ جانور لے لو جن کے جوڑے ہوتے ہیں اور جو تمہاری ضرورت کے ہوتے ہیں، جیسے گائے بھینس بکری وغیرہ، تو اس قسم کے جانور کچھ لے لو تاکہ تمہیں کام آئیں. چنانچہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 6 مہینے یہ طوفان رہا، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 6 مہینے کشتی میں رہے، جہاز میں رہے، اور یہی جانوروں کا دودھ وغیرہ اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو رزق انہیں ملتا رہا وہ کھاتے رہے. تو بہرحال یہ طوفان آیا اور یہ فرما دیا کہ جو ایمان لائے ہیں تم پر ان کو اپنے ساتھ سوار کر لو. وما آمن معه الا قلیل، ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، جب اس میں سوار ہو گئے تو اللہ رب العزت فرمایا کہ اب دعا پڑھ لو، جیسے گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے جب کشتی میں بیٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جاری ہوتی ہے اور اللہ ہی کے نام سے رکتی ہے. یعنی اصل جو ہے بات یہ ہے کہ ویسے تو سوار سبھی ہوتے ہیں، لیکن ایک مومن کا سوار ہونا ہے، ایک کافر کا سوار ہونا ہے. مومن یہ سمجھتا ہے کہ چلانا اور روکنا سب اللہ کے اختیار میں، اور ایک کافر ہی سمجھتا ہے کہ بس جب تک میں چلا رہا ہوں چلے گی اور جب میں چاہوں گا روک دے گی. لیکن ایسا نہیں ہے. حقیقی حکم جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے. کتنے حادثے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے ماہر جو ہے وہ جہاز چلا رہے ہوتے ہیں, پانی کی کشتیاں چلا رہے ہوتے ہیں, اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو کہیں طوفان میں گر جاتے ہیں, جہاز پھنس جاتے ہیں, طوفان میں ڈوب جاتے ہیں. یہ سارے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ دعا پڑھ لے کہ ارکبو فیہا, اس میں سوار ہو جاؤ, اور دعا پڑھ لو. اللہ کے نام کے ساتھ یہ جاری ہوتی ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ رکتی ہے. ان ربی لغفور الرحیم, میرا رب بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بہرحال وہ موجوں میں چلتی رہی. ونادا نوح ابنہ, حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے کشتی میں بیٹھ گئے, اور ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ کشتی میں نہیں بیٹھا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کا کفر کا معلوم نہیں تھا. قرآن مجید کی اگلی آیات ہی سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے کافر ہونے کا علم نہیں تھا. یہی وجہ تھی کہ جب وہ ڈوبنے لگا, حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے تو اسے دعوت دی کہ آؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ, لیکن اس نے کہا کہ میں کشتی میں نہیں بیٹھوں گا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ڈوب جاؤ گے, غرق ہو جاؤ گے. اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, مجھے پہاڑ بچا لیں گے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام سمجھتے تھے کہ آج کے دن کوئی پہاڑ بچا نہیں سکتا, اور آج وہ پانی نہیں ہے کہ جس سے آدمی پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لے, بلکہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے. عذاب سے کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی. اگر عذاب نہ ہو تو پھر بچ سکتا ہے آدمی, لیکن اگر مقصود عذاب ہو تو پھر کیسے بچ سکتا ہے. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب قوم لوط پر عذاب آیا تھا اور قوم کے ایک ایک فرد کو اللہ نے پتھروں کا نشانہ بنایا اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے تھے, ایک شخص رہ گیا تھا, اور رہ اس لیے گیا کہ وہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھا, بیت اللہ میں تھا, طواف کر رہا تھا. تو اللہ نے بیت اللہ کے احترام میں اس کو غرق نہیں کیا, لیکن جیسے ہی بیت اللہ سے نکلا, مسجد حرام سے باہر نکلا, ایک پتھر آیا اور وہ بھی غرق ہو گیا. تو مطلب یہ کہ جو چیز عذاب کی ہوتی اس سے بچ نہیں سکتا آدمی, چاہے جہاں کہیں چلا جائے اس کو عذاب پہنچتا ہے اور پہنچ کر اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. تو بہرحال یہ ابتدا میں تو مکالمہ ہوتا رہا. اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وکان فی معذرین یا بنیر کم معنا, اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ, ولا تکم مع الکافرین, اور کافروں کے ساتھ مت ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہے. قال سعی الی جبل یعصمنی من الماء, کہا کہ مجھے پہاڑ بچا لیں گے اس سے, طوفان سے. قال لا عاصم الیوم من امر اللہ, آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی بچا نہیں سکتا. الا من رحم, مگر وہ جس پر رحم کر دے. وحال بینہم الموج, ابھی وہ اسی گفتگو میں ہی میں تھے کہ فکان من المغرقین, ایک موج آئی اور اس میں غرق ہو گیا. بہرحال یہ چھ مہینے تک عذاب رہا. اس کے بعد پھر یہ کشتی چلتی چلتی بیت اللہ کی طرف آئی, اور روایات میں آتا ہے کہ اس کشتی نے سات چکر بیت اللہ کے لگائے, یعنی سات چکر طواف کے کیے, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پانی اترنا شروع ہوا, یہاں تک کہ پھر یہ جودی پہاڑ پر یہ کشتی جا پہنچی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی, یعنی اس کی صورت یہ ہوئی کہ زمین نے پانی چوس لیا. جو پانی زمین پر تھا اللہ نے حکم دیا کہ زمین پانی نگل لو, تو وہ زمین نے پانی اپنے اندر لے لیا. وقضی الامر واستوت علی الجودی, کشتی چلتی چلتی اس وقت تک جودی پہاڑ پر آ کر ٹک گئی. یہ پہاڑ جودی آج بھی موجود ہے, اور بعض روایات کے مطابق بعض لوگوں نے اس کشتی کے بعض حصے آج بھی اپنے پاس جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں برکت کے لیے اور یہ عبرت کے لیے. بعض روایات سے پتہ بھی چلتا ہے اور بعض تاریخی روایات موجود بھی ہیں کہ اس کشتی کے بعض ٹکڑے آج بھی موجود ہیں. وقیل بعدا للقوم الظالمین, بہرحال یہاں تک تو واقعہ بیان کیا. اب حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ بیٹا غرق ہو گیا تو اللہ رب العزت کو پکارا. ونادا نوح ربہ, نوح علیہ السلام نے حضرت اپنے رب کو پکارا, ربی ان ابنی من اہلی, اے میرے رب یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا, اور آپ نے کہا تھا کہ تمہارے اہل کو ہم تباہ نہیں کریں گے. وان وعدک الحق, اور آپ کا وعدہ تو سچا ہے. وانت احکم الحاکمین, تو حضرت رب العزت نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں, انہ عمل غیر صالح, اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ خونی رشتہ اصل رشتہ نہیں ہے، اصل رشتہ دین کا اور اسلام کا رشتہ ہے، یہ سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے. دیکھیے یہی تو وجہ ہے کہ جو ایمان لے آئے وہ ایک قوم کہلاتے ہیں، جو نہیں لائے وہ دوسری قوم. آخر جنگ بدر کے اندر ایسا ہی تو ہوا کہ سامنے باپ کے مقابلے میں بیٹا تھا، بھائی کے مقابلے میں بھائی تھا، لیکن کس لیے لڑے؟ دین اور اسلام کے لیے. یہاں تک کہ بیٹے نے باپ کو مارا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا. تو یہ صرف ایسی لڑائی تو نہیں تھی، اس سے پتہ چلا کہ اصل رشتہ ہمارا ایمان کا اور دین کا رشتہ ہے. یعنی سب سے مضبوط رشتہ جو ہے وہ دین کا رشتہ ہے. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ ہمارا حقیقی بھائی ہے. ایک ماں کے پیٹ میں جن بچوں نے پاؤں پسارے دنیا میں آئے، لیکن ایک مسلمان دوسرا کافر، تو حقیقی معنی میں ہمارا وہ بھائی نہیں. یعنی اس سے وہ مضبوط رشتہ ہمارا نہیں ہو سکتا جو ایک عام آدمی سے جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، اس سے ہمارا رشتہ ہے. یہی ہمارا دین سکھاتا ہے، اور یہی ہمیں اس سے ہی پتہ چلا کہ لسانیت کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر، اور اسی طریقے سے دوسرے گروہ ہی بنیاد پر جو ہے وہ کسی کو جمع کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ایک ہی بنیاد ہے اور وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. چاہے کالے رنگ کا ہو، چاہے سفید رنگ کا ہو، چاہے لمبا ہو، چاہے ٹھگنا ہو، موٹے ہونٹ والا ہو، پتلے ہونٹ والا ہو، بس ایک بنیاد ہماری وہ لا الہ الا اللہ. اسی بنیاد پر ہمیں آپس کے تعلقات رکھنے چاہیے، اسی بنیاد پر ہماری محبتیں ہونی چاہیے. یہی وہ چیز ہے جو اصل بنیاد ہے، اور بڑا عظیم پلیٹ فارم ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس لیے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، اے نو یہ تمہارا بیٹا نہیں. وجہ یہ ہے کہ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے. فلا تسلم علیہ السلام کبھی علم، اس سے میں نے کہا نا کہ آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی بدعمالیوں کا علم نہیں تھا، ان کے کفر کا پتہ نہیں تھا. ورنہ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ ممکن نہیں ہے پیغمبر سے کہ اللہ تعالیٰ روک دیں کسی چیز سے. اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ کافروں کے بارے میں کوئی سفارش مت کرنا، تو یہ ناممکن تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے کفر کا پتہ ہو اور پھر سفارش فرمائے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ انہ لیس من فلا تسلم ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ اس کے بارے میں مجھ سے مت پوچھئے، مت کہیے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ لا علموں میں سے نہ ہوں، جاہلوں میں سے نہ ہوں. قال ربی انی اعوذ بک ان اسلک، دیکھیے یہ نبی کا کام ہے، فوراً جھک گئے اللہ رب العزت کے حضور اور کہا کہ ربی انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، ان اسلک ما لیس لی بہ علم، ایسی بات سے جو میرے علم میں نہیں ہے اور میں آپ سے مانگوں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہیں کیا تو اے اللہ میں بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا. قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ عَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اے نوح آپ کشتی سے اتریے اور اس طور پر اتریے ہماری سلامتی کے ساتھ. یعنی ہم نے تمہاری مغفرت بھی کا وعدہ بھی کر لیا، رحم بھی فرما دیا، اور تمہاری دعا بھی قبول کر لی. اب آپ کشتی سے اتریے بسلامتی، بسلام ہماری سلامتی کے ساتھ. اور ہماری برکتیں آپ پر نازل ہوں گی. اگلی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی. یقیناً ہمیں تو اس قرآن مجید کے ذریعے سارے واقعات کا پتہ چلا. ہم حضرت نوح علیہ السلام کی نہ قوم میں سے اور نہ امت میں سے، نہ اس وقت موجود تھے. ہمیں یہاں بیٹھے بٹھائے جو واقعہ پتہ چل رہا ہے، تو کیسے پتہ چلا کہ 1400 سال پہلے یہ کتاب قرآن مجید اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان واقعات کا سے آگاہ کیا، اور قرآن مجید میں فرما بھی دیا کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، آپ اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے اس واقعے سے واقف نہیں تھی. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، آپ بھی صبر کیجئے اس لیے کہ انجام اچھے لوگوں کا ہوتا ہے، متقیوں کا انجام ہی اچھا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تکلیفیں برداشت کرتے رہے اپنی قوم کی، اور ان کے سخت تکلیفیں پہنچائی گئی. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو تکلیفیں پہنچائے قوم، تو آپ بھی صبر سے کام لیں اور آپ اس سے عبرت حاصل کر لیں کہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئیں. تو ایک تو اس بات کا ہمیں بتایا گیا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتلا دیں. اور دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ جو تکالیف آتی ہیں اس پر صبر کرنا چاہیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے انبیاء کو بھی تکلیفیں دی گئیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر ان العاقبت للمتقین, آپ بھی صبر سے کام لیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بعض لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, بعض نے پرچے لکھ کر بھیجے ہیں. اے اللہ آپ سب کے احوال کو جانتے ہیں, سب کی بیماریوں سے واقف ہیں, اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما, سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی بیماریوں کو دور فرما اور پریشانیوں کو دور فرما. اپنے فضل خاص سے ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. Thank you.